رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه ومن كفى فيه شره كف الله عنه عقابه يوم يلقاه پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کی اہمیت و عظمت و فضیلت اور اس مہینے میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داریوں اور فرائض کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جو شخص اپنے ماتحت افراد کے ساتھ سہولت برتے گا ان کی ذمہ داریوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا خداوند متعال قیامت کے دن ان کے حساب کو آسان کر دے گا اور جو شخص اس مہینے میں لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے گا یوں تو ہمیشہ ہی ایک مسلمان کے شر سے لوگوں کو محفوظ رہنا چاہیے یہ جو ہے مسلم کی تعریف جب حضور اکرم نے فرمائی ہے تو فرمات المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه مسلمان وہ ہے جس کے شر سے جس کے ہاتھ کے شر سے اور زبان کے شر سے عام مسلمان محفوظ رہے لیکن اس مہینے میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے مسلمان وہ نہیں ہے جس کے شر سے لوگ محفوظ نہ رہ سکیں مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ مسلمان خیر رساں ہوتا ہے شر رساں نہیں ہوتا اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں ایک مسلمان وہ مسلمان ہے کہ اگر کسی کو اپنی امانت کسی کے پاس رکھوانی ہو چاہے امانت رکھوانے والا کافر ہی کیوں نہ ہو تو اس کی نظر اس پر پڑے امانت رکھوانا ہے تو ان کے پاس سچ سننا ہے تو ان کے پاس چلو پڑوس میں اگر کسی کے رہنا ہے تو ان کے پڑوس میں چلو اگر اسے پتا چلے کہ ہمارا پڑوسی مسلمان ہے تو اسے خوشی کا احساس ہو کہ الحمدللہ ہمارا پڑوسی یہ جو ہے مسلمان ہے لیکن ماہ رمضان میں اہمیت بڑھ جاتی ہے حضور اکرم فرماتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں کوئی شخص لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے گا تو اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا وہ دن جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اللہ ایسے مسلمانوں پر عذاب نہیں نازل کرے گا ایسے روزے داروں پر عذاب نہیں نازل کرے گا جنہوں نے لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھا ہے وَمَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيمًا أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کا اکرام کرے گا اسے عزت دے گا پرورش کرنا کافی نہیں ہے کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم یتیم کی مدد تو کرتے ہیں بھوکا ہے کھانا کھلا دیتے ہیں کپڑا نہیں ہے کپڑا فراہم کر دیتے ہیں بیمار ہیں علاج کرا دیتے ہیں لیکن توہین کے ساتھ احسان جتا کر کے ذلت کے ساتھ بچارہ آیا ہوا ہے آپ کے دروازے پر مطب پہ آپ کے اب اس کا علاج کریں گے علاج تو کر دیں گے فیس بھی نہیں لیں گے اس سے مفت میں کریں گے بٹھا لے ہوئے جتنے لوگ آتے جا رہے ہیں سب کے بعد جب بالکل ہاں چلو بھائی اس کو بھیج دو وہ جو لڑکا بیٹھا ہوا ہے نا اس کو بھیج دو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھیج دو یہ علاج تو کیا ہم نے مگر اس کے ساتھ اکرام نہیں ہے تعظیم نہیں ہے احترام نہیں ہے جیسے ہی وہ آیا سب سے اچھا ہاں دیکھا خیال رکھنا وہ اصحاب آئیں گے نا ان کو فوراً ہمارے پاس بھیج دینا, یہ اکرام ہے. من اکرما فیہ یتیمن, اس مہینے میں اگر کوئی کسی یتیم کا اکرام کرتا ہے, پھر عرض کروں کہ اسلام میں صرف پیٹ بھر دینا یتیم کا کافی نہیں. آپ اگر روایتوں میں دیکھیں گے یتیم خانہ آپ کو حدیثوں میں کہیں نہیں ملے گا. یتیم خانہ ہم بہت اچھا کام کرتے تو کیا کرتے ہیں, یہ جو ہے یتیم خانہ بنا, بڑے آرام دہ یتیم خانہ بنا دیتے ہیں, مگر ہوتا ہے تو یتیم خانہ ہی نا, پیٹ اس کا بھر جاتا ہے, اچھے سے اچھا کھانا ملتا ہے, اچھے سے اچھا کپڑا اسے مل جاتا ہے, سب کچھ آپ نے فراہم کر دیا بہترین. اگرچہ ایسا ہوتا نہیں ہے یتیم خانوں کا جو حال ہے, لیکن بہرحال اگر فرض کر لیں ہم, آپ نے بہترین انتظام کر رکھا ہے یتیم خانے کے اندر, 100-200 یتیم لا کے وہاں رکھ چھوڑے ہیں, بہترین کھانا, ہیلتھ کا بہترین انتظام, رہنا سہنا, ایئر کنڈیشن ہال, ساری چیزیں فراہم ہیں, مگر پھر بھی احساس تو ہے کہ ہم یتیم ہیں. شفقت تو نہیں مل رہی ہے, نہ کھانا مل رہا ہے, محبت نہیں مل رہی ہے. لہٰذا ہمارے یہاں روایتوں میں جو یتیموں کے ساتھ احسان کرنے کا, نیکی کرنے کا حکم ہے, وہ یہ ہے کہ من ادخل یتیما علی مائدتہ, اپنے دسترخوان پہ جہاں ہم کھانا کھا رہے ہیں اپنے ساتھ کھانا کھلانا, اپنے ساتھ اس کی پرورش کرنا, اپنے ساتھ اس کو رکھنا. کیونکہ یتیموں کو جہاں کھانا چاہیے, کپڑا چاہیے, وہیں یتیموں کو محبت بھی چاہیے. جناب عبداللہ بن جعفر جناب زینب کے شوہر بیان فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا جعفر طیار کی شہادت ہوئی ہے اور حضور اکرم ہمارے گھر میں تعزیت کے لیے آئے ہیں, اور انہوں نے جب مجھے سینے سے لگا کے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے, اس لذت کو میں آج تک نہیں بھول پایا. حدیثوں میں ہے کہ جو شخص یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے, جتنے بال سے اس کا ہاتھ مس ہوگا اتنی ہی اس کے درجات میں اضافہ ہوگا. اسے پیٹ بھرنے کی بات نہیں ہے, یہاں پر بھی حدیث میں اکرام کی بات ہے. یتیم جو احساس کمتری کا شکار ہوتا جا رہا ہے, اس سے اس کو جو ہے بچانا ہے. پیٹ تو پل ہی جاتا ہے, بھر جاتا ہے پیٹ کہیں نہ کہیں سے, پیٹ بھر دینا کافی نہیں ہے. دادا صدر اسلام میں یہ تھا کہ اگر کہیں کوئی یتیم ہو جاتا تھا, لوگ یتیم کو اپنے گھر میں لاتے تھے. ایک ایک یتیم اگر لوگوں نے اپنے گھر میں رکھ لیا تو بہت زیادہ بوجھ بھی نہیں پڑتا ہے, اور اس کی پرورش اپنے بچے کی طرح ہو جاتی ہے. جس طریقے سے ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں, جس اسکول میں جا رہے ہیں, اس بچے کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ, پتہ بالکل احساس نہیں ہوتا تو کہا نہیں جا سکتا ہے, باپ تو باپ ہی ہوتا ہے, ماں تو ماں ہی ہوتی ہے, کوئی باپ اور ماں کی جگہ نہیں لے سکتا ہے. لیکن بہرحال جو احساس یتیمی یتیم خانوں میں ہے وہ تو اکرام یتیم کی بحث ہے. من اکرما فیہ یتیمن, جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کا اکرام کرے گا, اکرمہ اللہ یوم یلقاہ, قیامت کے دن. ومن وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ. صلہ رحم واجبات میں سے, ہمیشہ صلہ رحم کرنا ہے, قطع رحم حرام ہے, گناہان کبیرہ میں سے قطع رحم ہے رشتہ داروں سے رشتہ توڑ لینا کسی بھی ریزن سے, کسی بھی سبب سے. وہ گنہگار ہیں, وہ متقی پرہیزگار نہیں ہیں, گناہوں کے ہوا کرے, حتیٰ کافر بھی اگر ہیں, رشتہ منقطع نہیں کرنا ہے ہمیں, رشتہ ان سے ہمیں جو ہے برقرار رکھنا ہے. البتہ ان کے گناہوں میں شامل بھی نہیں ہونا ہے, گناہوں میں شامل بھی نہیں ہونا ہے. چچا کے گھر میں شادی ہے, ان کے بیٹی کی شادی ہے, بیٹے کی شادی ہے, صلہ رحم کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی خوشی میں شریک ہوں, لیکن انہوں نے محفل گناہ سجا رکھی ہے, تو صلہ رحم کا مطلب ہی نہیں کہ ہم بھی ان کی محفل گناہ کا حصہ بن جائیں. نہیں, محفل گناہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد ان کی خدمت میں چلے, ایک دن پہلے چلے گئے, جو گفٹ وغیرہ دینا ہے سب لے دے کر کے, مبارکباد, بہت خوشی ہوئی, فلاں ہے, افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے ایسی محفل سجائی ہے کہ ہم اس کے اندر حاضر نہیں ہوں, ہمیں افسوس ہے کہ اپنے بھائی اپنے بہن کی شادی میں آ نہیں سکتے ہیں. ہو گیا صلہ رحم, امر بالمعروف بھی ہو گیا, نہی عن المنکر بھی ہو گیا, گناہوں میں شامل بھی نہیں ہوئے, صلہ رحم بھی ہو گیا. یہ نہیں کہ ان کے تم جائیں گے نہیں, چونکہ ان کا گناہ ہوتا ہے. خاص طور سے اس مہینے میں ماہ رمضان میں, جہاں قرآن پڑھنے کی تاکید ہے, مناجات کی تاکید ہے, دعا کی تاکید ہے, یہ جو ہے روزے کی تاکید ہے, اسی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کرے گا, سلام رحمت اللہ، اللہ قیامت کے دن اسے اپنی رحمتوں سے نوازے گا، اپنی رحمتوں کی بارش کر دے گا اس شخص کے اوپر جو اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو استوار کیے رہے گا، خیر خبر لے لیا، بیمار ہیں، عیادت، مزاج پرسی، بہرحال جو وسیلہ ارحام کا تقاضا ہے جو میں عرض کر چکا ہوں پہلے. وَمَن قَطَعَ فِيهِ رَحِمَهُ، اور جو شخص ماہ رمضان میں رشتہ توڑ لے گا، قطع رحم کرے گا. قَطَعَهُ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ، خدا قیامت کے دن اسے اپنی رحمت سے محروم کر دے گا. سب سے زیادہ محتاج رحمت ہم قیامت ہی میں تو ہیں، سب سے زیادہ محتاج رحمت ہم وہاں ہیں، یہاں بھی محتاج رحمت ہیں. یہاں ذرا سی بھی اگر نگاہ عنایت خدا کی ہٹ جائے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ملتا ہے کہ بعض ازواج نقل کرتی ہیں کہ رات میں آنکھ کھلتی تھی، دیکھا پیغمبر بستر پہ نہیں ہے، تلاش کرتے تھے، دیکھا وہ گوشے میں اپنا رخسار زمین پر رکھے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، زبان سے مسلسل یہی جملہ، الہی لا تکلنی الی نفسی طرف عین، بار الہ ایک لحظے کے لیے مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ دینا، ایک لحظے کے لیے بھی اگر تیری نگاہ رحمت سے ہم محروم ہو گئے ہمارا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. لیکن قیامت کے دن سب سے زیادہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھ لیا، قرآن کی تلاوت ہے، مناجات ہے، شب قدر کے اعمال ہیں، دعائے کمیل ہے، ساری دعائیں ابو حمزہ سے ہماری پڑھ سب رہے ہیں، لیکن مرحلے عمل جب آیا ہے تو اسلام کے اس قانون کو قدموں تلے روند رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑے ہوئے ہیں، قطع رحم کے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس سبب بنے گا کہ قیامت کے دن اللہ اس شخص کو اپنی رحمت سے محروم کر دے گا. وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ بِهِ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ. اخلاقیات کے بعد پھر اب مرحلہ عبادات کا ہے. عرض کیا کہ اسلام دو ستون ہیں، عبادت خالق اور خدمت مخلوق، ایک نہیں ہے. عام طور سے ہم لوگ اسی انحراف کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو یہ جو ہم مروجہ عبادات نماز اور روزے اور تسبیح و مفاتیح و مصلی ہی کے ہو کر کے رہ جاتے ہیں، انہیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو گیا ہم سے کیا مطلب، فلسطین میں کیا ہو گیا ہم سے کیا مطلب، لبنان میں کیا ہو رہا ہے ہم سے کیا مطلب، سیریا میں کیا ہو رہا ہے ہم سے کیا مطلب، ہمیں تو اپنا پیٹ دیکھنا ہے. سارے کا سارا ان کا مطمح نظر یہ ہے کہ ہمیں تکلیف نہ ہونے پائے، اپنی ذات کی حد تک محدود نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہے. بعض وہ ہیں جو خدمت خلق میں بہت آگے آگے ہیں، کہیں خبر مل جائے کہ فلاں یتیم بھوکھا ہے فوراً یہ پہنچیں گے، کہیں معلوم ہو جائے کہ دو لوگوں میں ناچاکی ہے سلو صفائی کرانے کے لیے فوراً یہ آگے بڑھتے ہیں، کہیں پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پر جو ہے ظلم ہو رہا ہے ان کی حمایت کی میں آواز اٹھانے کے لیے آگے آگے وہ نظر آتے ہیں. لیکن یہاں عبادت کا مرحلہ آتا ہے، جہاں نماز کا مرحلہ ہے، روزے کا مرحلہ ہے، مناجات ہے، نماز شب ہے، اس سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ یہ اسلام ہے نہ وہ اسلام ہے، دونوں ہمراہ ہوں گے تب اسلام ہے. یہاں تک پیغمبر نے خدمت خلق اور اخلاقیات کا تذکرہ کرنے کو فرماتے ہیں، وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاتٍ، جو واجب نمازیں ہیں وہ تو ہیں ہی، اگر کوئی شخص ایک مستحب نماز پڑھ لے، بہت سے نمازیں مستحب ہیں نا، 1000 رکعت پورے ماہ رمضان میں شبوں میں جو ہے مستحب نمازیں ہیں، پہلی رمضان سے لے کر کے یہ جو ہے 20 رمضان تک، یہ جو ہے 20-20 رکعتیں نماز، اس کے بعد 20 کے بعد سے 30 تک یہ جو ہے 30-30 رکعتیں، پھر یہ جو ہے شبائے قدر میں 100-100-100، 3 شبائے قدر میں اس طریقے سے پورا ملا کر کے 1000 رکعت مستحب ہے. اگر 1000 کے 1000 پڑھنے کیا کہنا، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. سب نہ صحیح، من تطوع فیہ بصلاتن، ایک نماز ہی پڑھ لو، ایک دن یہ جو ہے نماز عشاء پڑھ لیا، ایک دن جو ہے وہ جو ہے 20 رکعت نماز پڑھ لیا، ہر روز نہیں پڑھا، ایک شب قدر میں کچھ پڑھ لیا، من تطوع فیہ بصلاۃ کتب اللہ بہ براءت من النار. اگر ایک نماز بھی کسی نے ماہ رمضان میں, یہ جو ہے مستحبی نمازیں, تطوع یعنی مستحب, واجب نمازوں کی بات نہیں ہو رہی, واجب تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, اللہ اس کے بدلے میں جہنم سے آزادی کا پروانہ اسے دے دیتا ہے. وَمَنْ أَدَّ فِيهِ فَرْضًا كَانَ لَهُ ثَوَابٌ مَنْ أَدَّ سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ. مستحب نمازوں کے بارے میں اگر ایک بھی کوئی نماز پڑھ لی تو اللہ آتش جہنم سے آزادی کا پروانہ, واجب نمازوں کا بھی ثواب ماہ رمضان میں بڑھ جاتا ہے. ماہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں اگر 70 واجب نمازیں اگر پڑھیں گے, جو ان 70 نمازوں کا ثواب ہے وہ رمضان میں ایک فریضے کا ثواب ہے. 70 نماز صبح اگر پڑھتے جو ثواب تھا وہ ایک نماز صبح کا ثواب ہے, یعنی ثواب بھی اس فریضے کا ثواب بھی اس ماہ رمضان میں بڑھ جاتا ہے. ومن اکثر فیہ من الصلاۃ, ومن اکثر فیہ من الصلاۃ, جو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نماز پڑھے گا, جتنی زیادہ آپ نماز اس مہینے میں پڑھیں, ثقل اللہ میزانہ یوم تخفف الموازین, قیامت میں ہمارا نام اعمال تولا جائے گا نا. وہ معلوم ہے کہ ہمارے نام اعمال میں کیا ہے, ہر انسان اچھی طرح پہچانتا ہے نا اپنے کو, دوسرے ہمیں نہ جانے, ہم تو جانتے ہیں کہ ہمارے نام اعمال میں کیا ہے, سوائے ندامت اور شرمندگی کے اور تو کچھ نہیں ہے نام اعمال میں, ہلکا ہے نام اعمال, وزن نہیں ہے اس کے اندر. حضور فرماتے ہیں جو شخص ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نماز بجا لائے گا اللہ اس کے نام عمل کو وزنی بنا دے گا, اس دن جس دن نام اعمال لوگوں کے ہلکے ہوں گے, نام اعمال میں وزن کا سبب. وَمَن تَلَا فِيهِ آیَةً مِّنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَن خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ. دوسرے مہینوں میں جو پورے قرآن کو پڑھنے کا ثواب ہے وہ ماہ رمضان میں ایک آیت کو پڑھنے کا ثواب ہے, ایک آیت اگر پڑھ دیا تو پورے قرآن کا ثواب, اور اگر پورا قرآن اگر پڑھ دیا تو 6666 قرآن کا ثواب. رحمت ہے اس کی, دے رہا ہے, لینے والا کوئی ہے؟ ایہا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحا فاسألوا ربکم اللہ یغلقہا علیکم. اے لوگو, اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, البتہ یہ دروازے ہمیشہ نہیں کھلے رہتے ہیں, یہ دروازے گناہوں کے باعث بند بھی ہو جاتے ہیں. اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ان کھلے ہوئے دروازوں کو بند نہ ہونے دیں, دعا کرو اپنے پروردگار سے, توفیق طلب کریں, بہت اہم ہے اللہ کی طرف سے توفیق کا ملنا, اور توفیق بھی بلا وجہ نہیں ملتی ہے. میں نے ایک سال توفیق کے اوپر تفصیلی گفتگو کی تھی, توفیق بھی بلا وجہ نہیں مل جاتی ہے, اللہ سے دعا توفیق کا ایک سبب, ایک ذریعہ ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جنت کا وہ دروازہ جو اس نے ہمارے لیے کھول دیا ہے وہ دروازہ بند نہ ہونے پائے. وہ ابواب النیران مغلقۃ فاسألوا ربکم اللہ یفتحہا علیکم. جہنم کے دروازے تم پر بند ہیں ماہ رمضان میں, اللہ سے دعا کرو کہ وہ دروازے پھر نہ کھلے, بند ہیں تو وہ دروازے بند ہی رہیں. والشیاطین مغلولہ, شیاطین قید ہیں, بند کر دیے گئے ہیں. فاسألوا ربکم اللہ یسلط علیکم, پروردگار سے دعا کرو کہ دوبارہ وہ شیطان تمہارے اوپر قابض نہ ہو جائیں. شیطان کو اللہ نے قابض ہونے کا اختیار نہیں دیا ہے, شیطان کو جس چیز کی آزادی ہے وہ کیا ہے؟ بہکانے کی, وسوسہ کرنے کی, اپنی بات ہمارے سامنے رکھنے کی, تسلط نہیں ہے. خود اللہ نے بھی شیطان سے کہا تھا اور شیطان نے بھی کہا ہے, ما کان علی علیکم من سلطان, زبردستی شیطان ہم سے کچھ نہیں کرا سکتا, مگر یہ کہ ہم خود شیطان کو اپنے اوپر سوار کر لیں. اللہ سے دعا کرو کہ شیطان کو اس مہینے میں تمہارے اوپر سے اتار کے گرفتار کر کے بند کر دیا گیا ہے، پھر دوبارہ تمہارے اوپر وہ شیطان سوار نہ ہو جائے۔ یہاں تک جب حضور کی گفتگو پہنچی تو قال امیر المومنین علیہ السلام فقم، مولا فرماتے ہیں کہ اس مقام پہ جب گفتگو پہنچی تو میں کھڑا ہو گیا۔ وقلت یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، جب گفتگو یہاں تک پہنچی تو میں نے کھڑے ہو کر کے حضور اکرم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اتنی ساری چیزیں تو آپ نے بیان کر دی، یہ کام یہ کام یہ کام، بہت سارے امور ہیں، سب با فضیلت ہیں، یتیموں کا اکرام کرنا با فضیلت ہے، صلہ رحم با فضیلت ہے، تلاوت قرآن با فضیلت ہے، نماز با فضیلت ہے، ساری چیزیں ہیں، ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، اس مہینے میں سب سے بہتر کام کون سا ہے جس کا درجہ سب سے بڑھ کر کے ہو؟ حضور نے جواب دیا افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ، سب سے بہترین عمل اس مہینے میں اپنے کو گناہ سے بچانا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے اس سے اپنے کو دور رکھیں۔ افطار کرانے کا کیا ثواب ہے عرض کر دیا، یتیم کے اکرام کا کیا ثواب ہے، ساری چیزیں بیان کر دی، سب ایک مسلمان ایک مومن سب ہی کچھ کرنا ہے اسے، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم ایک کار خیر کرنے کے لیے ایک گناہ کر بیٹھتے ہیں، ایک اچھا کام کرنا ہے، مومنین کو افطار کرانا ہے، مومنین کو افطار کرانے کے لیے ہم اس چکر میں ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ جو ہے مزیدار اور لذیذ کھانا مل جائے، تاکہ افطار کے موقع پر مومنین کو اچھا کھانا مل جائے، اچھی بات ہے۔ اب اس اچھا کھانے کو معلوم تھا، اچھا کھانا فلاں ہوٹل میں ملتا ہے، مگر فلاں ہوٹل میں حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھا جاتا، افطار کر رہے ہیں مومنین کو، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک گناہ بھی انجام پا رہے ہیں۔ آپ افطار کرانا چاہتے نہیں مل رہا ہے، آپ فقط کھجور کھلا دے، اس نے عرض کیا تھا نا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ بولو کھجور کا ٹکڑا دے دو، ہو گیا افطار، ایک گھونٹ پانی پلا دیا، ثواب افطار مل گیا آپ کو۔ یہ جو ہے مسجد کی تعمیر کرنا ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے پیسہ حاصل کرنا، پیسہ حاصل کرنے کے لیے یہ جو ہے جائز اور ناجائز اس طریقے سے مل سکے، اس کا خیال بہت سارے افراد نہیں رکھتے۔ یہ جو ہے مجلس امام حسین منعقد کرنا ہے، مجلس عذاب وہ بہت اہم چیز ہے، بہت ثواب کا کام ہے، لیکن گناہ کر کے نہیں۔ حج کرنے جاتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لینا ہے، خوب ثواب کا کام ہے، لیکن کس قیمت پر؟ لوگوں کو جو ہے تکلیف پہنچا کر کے، کچل کے، خوب حرام ہے۔ زری کا بوسہ لینا چاہتے ہیں، بہت خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ میرا ہاتھ تو زری خوب اچھی طریقے سے میں نے بوسہ لیا، کتنے لوگوں کو کوہنی ماری تھی، کتنے لوگوں کا پیر دبایا تھا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ افضل الاعمال فی هذا الشہر، سب سے بہترین عمل، تو سب سے بہترین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بقیہ کام چھوڑ دیجیے، کبھی بھی مراد یہ نہیں ہے کہ بقیہ جو اس سے کم درجے کے ہیں ان کا کام چھوڑ دیا جائے۔ پوچھا جسم افضل ہے کہ روح، فرض کے خطاب یہ جو روح افضل ہے، تو کیا مطلب جسم کو چھوڑ دیں، آنکھیں پھوڑ دیں، ہاتھ کاٹ کے پھینک دیں؟ جسم کا بھی خیال رکھیں گے، وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ دینا ہے، سب سے زیادہ دھیان جس چیز کی طرف دینا ہے، وہ ہے گناہوں سے اجتناب۔ جو چیزیں حرام ہیں ان سے بچیں، غیبت اگر حرام ہے تو بچیں، تہمت اگر حرام ہے تو بچیں، چغل خوری حرام ہے تو بچیں، بے حجابی اگر حرام ہے تو بچیں اس سے۔ مجلس کر لیں گے، تلاوت و قرآن کر لیں گے، افطار کرا دیں گے، سارے چیزیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، مگر حجاب نہیں کریں گے، غیبت نہیں چھوڑیں گے، یہ جو ہے لگائی بجھائی سے نہیں بچیں گے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ ہے افضل الاعمال یہ ہے، سب سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ دینا ہے۔ حضور اکرم یہ بات یوں ہی نہیں کہی ہے، کہ واقعی ہمارا سماج اس چیز کا شکار ہے، کل بھی تھا آج بھی ہے، سر یہ کل پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھا، صرف ہمارے لیے پیغمبر نے، کل بھی سرباز اسی چیز کا شکار تھا کہ لوگ عبادات بجا لانے کا تو شوق رکھتے ہیں، بہت سارے اچھے اچھے کام کر لیتے ہیں، لیکن جہاں گناہ کی باری آتی ہے گناہ کو ہلکا سمجھنے لگتے ہیں. بہترین عمل، سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر توجہ دینا ہے، سب سے زیادہ جس چیز پر دھیان دینا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے کو گناہوں سے بچائیں، گناہ کو سمجھیں، گناہ کو محسوس کریں. گناہ ہے کیا کیا؟ بہت دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ گناہ کیا ہے. اکثر ایسا ہوا ہے کسی برس میں کسی گناہ کا تذکرہ آ گیا، بعد میں مجلس ختم ہوئی آئے تو بلا کیا یہ بھی گناہ ہے؟ گناہ ہی نہیں، گناہان کبیرہ میں شامل ہے. وجہ اس کی بہرحال یہ ہے کہ ہم جیسے ذاکرین ممبر پہ آتے ہیں، ذمہ داری تو ہماری ہے نا، اگرچہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے سیکھنا، اگر ہماری ذمہ داری بتانا ہے تو آپ اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہو گئے. اگر ہم نے نہیں بتایا تو اب آپ سیکھیں گے نہیں. ڈاکٹر صاحب کی ذمہ داری علاج کرنا، اگر نہیں کیا انہوں نے علاج تو کیا کریں گے؟ گلے میں تکلیف تھی، ان کے پاس گئے، ان کو توجہ نہیں دیا تو چھوڑ دیں گے ہم، یعنی صحیح کوئی اور ڈاکٹر صحیح، کوئی اور ڈاکٹر صحیح، کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. تو ہماری ذمہ داری، ہم جیسوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو اس چیز سے آگاہ کریں، بتائیں، آشنا کریں، گناہ کیا ہے، واجبات کیا ہیں، محرمات کیا ہیں. لیکن اگر ہم نے کوتاہی برتی اور برتتے ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم میں سے بہتوں نے اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دیا. کون ابھی نقل کر رہا تھا کہ کراچی میں سال بھر میں پتہ 8 لاکھ 9 لاکھ اتنی مجلسیں ہوتی ہیں، آپ بتا رہے تھے، کون بتا رہا تھا؟ جی حساب حساب ہے کہ 8 لاکھ 9 لاکھ مجلسیں ہوتی ہیں. 8 لاکھ 9 لاکھ مجلسیں سننے کے بعد بھی، کرنے کے بعد بھی، اگر پتہ نہ چل سکے کہ محرمات کیا ہیں، کیا کیا چیزیں حرام ہیں، اور انسان اتنے تعجب سے پوچھے کیا یہ بھی حرام ہے، ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ افراد جن کی ذمہ داری تھی ممبروں سے، ظاہر سی بات مجلس کے دو حصے ہوتے ہیں، سنانے والے اور سننے والے. تو سنانے والوں کی، یہاں سننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ سنیں، وہیں سنانے والوں کی ذمہ، اگر وہ بیان کرتے رہتے کبھی یہ سوال نہ ہوتا. ایک مجلس میں میں ہندوستان میں جو بیان کر رہا تھا کہ تہاجر حرام ہے، تو پہلے تو لفظ ہی نہیں سنا تھا کیا ہوتا ہے تہاجر، کیا چیز ہے صاحب، یہ بالکل نیا لفظ ہے. تہاجر حرام ہے جس میں عام طور سے مبتلا ہیں. قطع رحم حرام، تہاجر حرام. قطع رحم یعنی اپنے ان رشتہ داروں سے رشتہ توڑ لینا جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے. تہاجر مومنوں سے رشتہ توڑ لینا، دو مومن ہیں آپس میں، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. سینٹر میں آئے، مجلس میں، افطار میں، رمضان میں، نماز میں، کسی بات پر آپس میں جو ہے روک جھوک ہو گئی، رابطہ ختم، سلام کلام بند، ایک دوسرے کو دیکھتے سلام نہیں کرتے ہیں. نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہے بغل ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے بعد یہ جو ہے مصافحہ ان سے کر لیا، ان سے ادھر نگاہیں اس طرف کر لیا، یہ ہے تہاجر. میں کہا تہاجر حرام ہے، تہاجر حرام ہے، کیا رشتہ ہمارا ان سے؟ کچھ نہیں، ایمان کا رشتہ تو ہے. البتہ قطع رحم اور تہاجر میں ایک فرق ہے. قطع رحم اور تہاجر کا فرق یہ کہ تہاجر میں 3 دن کی چھوٹ ہے. آج اگر کسی بات پر رنجش ہو گئی، نوک جھوک ہو گئی، یہ جو ہے سلام کلام بند کر لیا، 3 دن تک اگر بند کیے رہے تو گناہ لکھا نہیں جائے گا. 4th دن اگر آپس میں جو ہے بات چیت ہونے لگی، سلو صفائی ہو گئی، تو پچھلے 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لکھے نہیں جائیں گے. لیکن اگر 4th دن شروع ہو گیا، اگر 4th دن کا آغاز ہو گیا اور ابھی بھی اسی حال پر باقی ہیں، تو گناہ کا میٹر شروع ہو جائے گا. اور جو 3 دن معافی تھی نا، وہ بھی ختم، وہ 3 دن کے. اور صلہ رحم میں 1 دن کی بھی چھوٹ نہیں ہے، ایک لحظے کی بھی چھوٹ نہیں ہے. دونوں میں فرق یہ کہ قطع رحم کے لیے، قطع رحم حرام ہے، 1 دن کی بھی چھوٹ نہیں، ایک لحظے کی بھی چھوٹ نہیں. چلو 1 دن تک معاف ہے، 1 گھنٹے تک معاف ہے. تو بہت سارے محرمات وہ ہیں جن سے ہم آشنا نہیں، ہم جانتے نہیں ہیں. بہت ساری خواتین کو پتا ہی نہیں کہ حجاب واجب ہے اور بے حجابی حرام ہے. ماشاءاللہ عبادت گزار ہیں، پابندی سے خمس ادا کر رہی ہیں، حج ان کی، نماز شب پڑھنے والی ہیں، یہ جو ہے نوافل نہیں چھوٹتے, ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس دین نہیں ہے. شاید بہت سارے عبادات میں مجھ سے بھی وہ آگے ہوں, بہت سارے عبادات میں مجھ سے بھی آگے ہوں, ان کو پتہ نہیں ہے, علم نہیں ہے, واقفیت نہیں ہے کہ حجاب واجب ہے. وہ دادی اما کو معلوم تھا کہ حجاب کرنا واجب ہے, لیکن بعد میں جب آہستہ آہستہ آزادی کا دور چلا اور کسی نے روکنا ٹوکنا بھی چھوڑ دیا, پہلے یہ ہوتا تھا اگر کوئی خاتون بھی حجاب ہو جاتی تھی ہر طرف سے انگلی اٹھتی تھی نا, اب ہوتے ہوتے دور وہ آ گیا کہ حجاب کرنے والوں پہ انگلی اٹھتی ہے, بے حجابوں پہ انگلی نہیں اٹھتی ہے, حجاب حجاب کرنے والے شرماتی ہیں, ان کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے. بہت ساری خواتین وہ ہیں جو عام طور پہ حجاب کرتی ہے, شادی بیاہ میں جاتی ہے حجاب اتر دیتی, کیوں وہاں ہر طرف انگلی اٹھتی رہتی ہے نا. بات کی جو نسل آئی اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا, مجلسوں میں تذکرہ نہیں ہوا, محفلوں میں تذکرہ نہیں ہوا, دروس میں تذکرہ نہیں ہوا, سنا بھی نہیں واقع حجاب واجب ہے. یعنی ایسی خواتین کو ہم نے دیکھا ہے, ملاقات ہماری تعجب سے کہہ رہی ہیں, یعنی وہ سرکش نہیں ہیں, اطاعت گزار ہیں خدا کی, مطیع و فرما بردار ہیں, واقع مومنہ ہیں. پہلے ہم لوگ سمجھتے تھے جو حجاب نہیں کرتے وہ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بہت ساری بے حجاب خواتین ہیں, ان کے ایمان میں کوئی نقص اور کمی اطلاع نہیں ہے, معلومات نہیں, جانتے نہیں ہیں. لہذا ضرورت یہ ہے کہ ہم گناہوں کو پہچانیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بیان کریں, اور اگر ہم نے خدا نخواستہ کوتاہی برتی ہمیں اس کی سزا قیامت میں یقیناً ملے گی, لیکن آپ اس سے معاف نہیں ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ فون کریں, پوچھیں, معلومات حاصل کریں. کوئی عالم مل گیا محرمات کے بارے میں, انشاءاللہ میں ایک فہرست بیان کروں گا ان ایام میں, چند اہم اہم چیزیں ہیں, لیکن بہرحال جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اس حرام سے محفوظ رہیں, ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں ہم اس گناہ کے شکار ہو گئے جس سے بچنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری تھی. یہ جملہ بیان فرمانے کے بعد حضور اکرم رونے لگے. ما افضل الاعمال فی هذا الشہر, سوال کیا مولا نے, حضور نے جواب دیا, افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ ثم بکا. حضور رونے لگے. فقلت یا رسول اللہ ما یبکیک, مولا فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں, آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی هذا الشہر, علی میں اس بے حرمتی کو یاد کر کے رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھ اس مہینے میں برتی جائے گی. کأنی بکا وانت تصلی لربک وقد انبعث اشقى الاولین والآخرین آقر ناقۃ ثمود فضربک ضربۃ علی قرنک. علی گویا میں دیکھ رہا ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں, گویا تم نماز پڑھ رہے ہو کہ ایسے عالم میں اولین اور آخرین کا شقی, شقی ترین شخص اولین اور آخرین میں, ناقے سمود کو پے کرنے والے سے بدتر شخص وہ کھڑا ہوا اور اس نے حالت نماز میں تمہارے سر پر تلوار ماری. فخذب منها لحیتک, اور اس تلوار سے بہنے والے خون سے تمہاری داڑھی رنگین ہو گئی. فقلت یا رسول اللہ, اب مولا کا سوال سنیے, مولا کا سوال سنیے, فلسفہ حیات و موت, آرام اور تکلیف کا فلسفہ اور معیار سب کچھ یہیں سے سمجھ میں آ جاتا ہے. اسے ایک جملے کو اگر مولا کے اچھی طریقے سے ذہن میں اتار لیں. فقلت یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی, اے اللہ کے رسول, جب یہ میرا حال ہوگا تو اس وقت میرے دین کی کیا کیفیت ہوگی؟ میرا دین تو سالم ہے نا, اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم رہیں گے یا نہ رہیں گے, بچیں گے یا نہ بچیں گے. یہ نہیں پوچھا مولا نے کہ تلوار لگنے کے بعد کیا ہوگا, بچوں گا, دنیا سے چلا جاؤں گا, کچھ نہیں. مارنے والا کون ہے, کیسے بچ سکتا ہوں, حفاظت کیسے کر سکتا ہوں, تنہا فکر اگر ہے تو سلامت دین کی فکر ہے, سلامت جسم کی فکر نہیں ہے. یا رسول اللہ, جب یہ واقعہ پیش ہوگا میرا دین تو سالم ہوگا نا, ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، ایک علی کے چاہنے والے کو جس چیز کی طرف دھیان دینا ہے وہ یہ ہے، ہمیں اس بات کی طرف دھیان ہوتا ہے کہ پیسہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، نوکری محفوظ رہے گی یا چلی جائے گی، سماج میں عزت برقرار رہے گی چھن جائے گی، ہماری موت کو زندگی کا کیا ہوگا. ابھی کل جب خبر ملی، خبر ملنے کے بعد جو گفتگو شروع ہو گئی چاروں طرف سے، میں زیادہ تر یہ جو ہے سامی ہی تھا، سنتا ہی رہا، بولا بہت کم. اب دیکھیں گفتگو کا معیار کیا تھا، کس چیز کی فکر ہے ہمیں، سلامت دین کی فکر ہے یا جاب کی سلامتی کی فکر ہے، سلامت دین کی فکر ہے یا یہ جو ہے گرین کارڈ کے محفوظ رہنے کی فکر ہے، سلامت دین کی فکر ہے یا آئندہ سال ویزا ملنے یا نہ ملنے کی فکر ہے، کس چیز کی فکر ہے؟ جب تک اساس ہماری درست نہیں ہو جائے گی بحث بیکار ہے. ہمیں اپنی اساس کو درست کرنا ہے، فاؤنڈیشن کیا ہے، بنیاد کیا، ہمارے ہر عمل کے لیے بنیاد کیا ہے، حفاظت دین ہے یا حفاظت جان ہے. ہمیں جان کی حفاظت کرنا ہے مگر کاہے کے لیے. یاد رکھیے گا، زندگی ہماری بہت قیمتی ہے، بہت اہم ہے، مگر کاہے کے لیے. زندگی اہم ہے حفاظت دین کے لیے. اگر زندگی بچا کر کے دین بچ سکتا ہے تو زندگی بچانا ہے، اور اگر زندگی قربان کر کے دین بچ سکتا ہے تو زندگی قربان کر دینا. یہی سبب ہے، یہی سبق ہے سید شباب اہل الجنہ حسن اور حسین کا. ایک نے زندگی بچا کے دین بچایا، دوسرے نے زندگی قربان کر کے دین بچایا. ہمارے ہر چیز کا، فلاں عہدہ قبول کریں یا نہ کریں، فلاں بزنس کریں یا نہ کریں، کل بھی میں نے اس کو عرض کیا تھا نا، رضا خدا دیکھنا ہے، خدا کس چیز سے راضی ہے، کون سی ایسی بات زبان سے نکالے جس سے خدا راضی ہو، کون سا قدم اٹھائیں جس سے خدا راضی ہو. اب اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر کیا ظاہر سی بات ہے، کل بھی ہم نے عرض کیا تھا، زندگی دنیا کوئی راحت کی جگہ تو ہے ہی نہیں نا، راحت تو وہاں ملے گی، بہشت میں ہے، دنیا میں کہاں راحت ہے. یا موسیٰ انی وضعت الراحۃ فی الجنہ والناس یطلبونها فی الدنیا، لوگ دنیا میں ڈھونڈتے ہیں. اگر حق کے ساتھ، حق کا ساتھ دے کر کے، حکم خدا پر چل کر کے، بشریت کی حفاظت کا قدم اٹھا کر کے اگر ہمیں تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے تو پہنچ جائے، اس چیز کو معیار نہیں. یا رسول اللہ، اس وقت میرا دین سالم ہوگا یا نہیں؟ حضور نے فرمایا فقال فی سلامت من دینک، ہاں علی تمہارا دین سالم ہے، بقائے دین ہی کی خاطر ان مشکلوں سے تمہیں یہ جو ہے گزرنا پڑے گا. تمہارے اوپر ضربت اگر لگے گی تو بقائے دین کی وجہ سے لگے گی. قتل علی فی محرابہ لشدت عدلہ، ضربت ابن ملجم نے کیوں مارا؟ شدت عدل علی کی بنا پر، اور عدل ہی دین کا مقصد ہے، قیام عدل دین کا مقصد ہے. لیقوم الناس بالقسط ثم قال یا علی من قتلک فقد قتلنی، اے علی جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا. ومن ابغضک فقد ابغضنی، جس نے تم سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. ومن سبک فقد سبنی، جس نے تمہیں گالی دی اس نے مجھے گالی دی. لِأَنَّكَ مِنِّي كَنَفْسِي، اے علی اس لیے کہ تمہارا مقام وہی ہے جو میرا مقام ہے، تمہارا وجود میرا وجود ہے. تمہیں گالی دینا یعنی ہمیں گالی دینا، تمہیں تکلیف پہنچانا یعنی ہمیں تکلیف پہنچانا، ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے. روحک من روحی، تمہاری روح میری روح ہے. وطینتک من طینتی، تمہاری طینت میری طینت ہے. ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا تمہیں بھی پیدا کیا. واصطفانی و ایاک، پوری مخلوقات میں اللہ نے ہمیں بھی چنا تمہیں بھی چنا. واختارنی للنبوہ واختارک للامامہ، اللہ نے ہمیں نبوت کے لیے منتخب کر لیا، تمہیں امامت کے لیے منتخب کر لیا. ومن انکر امامتک فقد انکر نبوتی، علی جو تمہاری نبوت کا انکار کرے گا گویا اس نے میری نبوت، جو تمہاری امامت کا انکار کرے گا اس نے میری نبوت کا انکار کر لیا. ہماری نبوت کا اقرار اور علی کی محمد کا انکار یہ نبوت کا اقرار نہیں ہے. دنیا میں ہم مان لیں گے, عرض کیا تھا اسلام دنیا والا الگ ہے نا, ٹھیک ہے, یہ جو ہے مسلمان مان لیتے ہیں آپ کو, لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ کا قائل نہیں ہے, وہ گویا محمد رسول اللہ کا بھی قائل نہیں ہے. واضح نص موجود ہے کہ یا علی من انکر امامتک فقد انکر نبوتی, جو تمہاری امامت کا منکر ہے وہ میری نبوت کا منکر ہے. یا علی انت وصیی و ابو ولدی, اے علی تم میرے وصی اور جانشین ہو, تم میرے بچوں کے باپ ہو. وزوج امتی وزوج ابنتی, اور میری بیٹی کے شوہر ہو. وخلیفتی فی امتی فی حیاتی و بعد موتی, میری امت میں تم میرے جانشین ہو, میری زندگی میں بھی میرے جانشین ہو, میرے مرنے کے بعد بھی تم جانشین ہو. تو بلا فصل والی بات بھی نہیں, پیغمبر کے بعد ہی کی نہیں, حیات پیغمبر میں علی خلیفہ ہیں. خلافت علی کا آغاز وفات پیغمبر کے بعد سے نہیں ہوتا ہے, حیات پیغمبر سے خلافت کا آغاز ہے, استمرار ہے, بقا ہے وفات کے بعد تک کے لیے. انت خلیفتی فی امتی فی حیاتی و بعد موتی امرک امری و نحیک نحیی, علی تمہارا حکم میرا حکم ہے, تمہاری نحی میری, جس چیز سے میں نے تم نے منع کر دیا گویا میں نے منع کر دیا, جس چیز کا تم نے حکم دے دیا گویا میں نے حکم دے دیا. اقسم بالذی بعثنی بالنبوۃ وجعلنی خیر البریہ انک لحجۃ اللہ علی خلقہ و امینہ علی سرہ و خلیفتہ علی عبادہ, میں قسم کھاتا ہوں اس ہستی کی جس نے مجھے نبی بنایا ہے, جس نے مجھے نبی بنایا ہے اس کی میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جس ہستی نے مجھے خیر البریہ بنایا ہے اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں, علی تم اللہ کی مخلوقات پر اللہ کی حجت ہو, اللہ کے امین ہو اس کے اسرار کے اوپر, اور اس کے خلیفہ ہو اس کے بندوں کے اوپر. یہ وہ خطبہ تھا جو پیغمبر اکرم نے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے بیان کیا تھا. یہاں تک اہمیت ماہ رمضان کا سلسلہ ختم ہوا. کل سے انشاءاللہ فلسفہ صوم, روزے کا فلسفہ کیا ہے, اور بقیہ جو سلسلے کی گفتگو ہوگی محرمات اور واجبات, اسے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ جل شانہ سے ہمیں توفیق ہے کہ حضور اکرم نے اپنے خطبہ شعبانیہ میں جن چیز کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے, ہمیں انہیں سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.